نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغز للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و مکرم سامعین و سامعات، ہمارے آج کے بیان کا عنوان ہے خاندانی زندگی یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کے فوائد اور اس میں آنے والی مشکلات اور اس کے حل کے لیے بہترین حکمت عملی۔ دراصل اسلام میں معاشرتی نظام کی بہتری کے لیے جو خاندانی نظام ہے وہ بڑا سر فہرست ہوتا ہے، اور اس نظام کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے عورتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور یہ یاد بھی یاد رکھیں کہ کسی اور مذہب میں خاندان کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی جو اسلام میں اس نظام کو حاصل ہے۔ اس کو دوسری جگہوں پر آئلی نظام، آئلی زندگی، گھریلو زندگی، اور ہمارے معاشرے میں اس کو جوائنٹ فیملی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک وقت میں بہت کامیاب رہا ہے، اور موجودہ دور میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس سسٹم کا حصہ ہیں اور بڑی محتاط انداز میں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر دور اور ہر وقت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ جو معاملات کو بگاڑ کی طرف جانے سے روکنے والے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرد سے افراد بنتے ہیں، اور پھر افراد سے ایک گھر بنتا ہے، اور گھروں سے پھر معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ چنانچہ اگر گھروں میں ہی موجود افراد ایک منفی انداز میں زندگی گزار رہے ہوں تو پھر ظاہری بات ہے اس کا براہ راست اثر پورے معاشرے اور ملک و ملت کی تعمیر پر پڑتا ہے، اور اس کے برعکس اگر مثبت انداز میں گھر کے افراد اپنی زندگی گزار رہے ہوں اور ان کا رجحان ایک اعلیٰ زندگی کی طرف ہو تو اس کا اثر بھی معاشرے پر اور ملک و ملت کی تعمیر پر ضرور پڑتا ہے۔ خاندانی زندگی دراصل محبت اور شفقت سے زندگی گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا کہ وہ تنہا زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک خاندانی زندگی گزاریں، نکاح کو رواج دیا جائے، شادی شدہ زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے بے نکاح ہی مرد و عورت ہیں ان کا آپس میں نکاح کر لو۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ ابھی لڑکے کی شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ابھی اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، یا اس کا کاروبار نہیں ہے، یہ کماتا نہیں ہے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو بچیوں کے رشتے ڈھونڈنے والے والدین ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس گھر میں نکاح کر رہے ہیں تو آیا وہ لڑکا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کے پاس کچھ جائیداد وغیرہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات بہت مؤخر ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کی عمروں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ لوگ فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر بھی ان کے نکاح کرا دو، ممکن ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ تو اصل میں یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جو ہم ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر اس نظام کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت بر وقت نکاح کر دیا جائے تو اس وقت ایک کچی عمر ہوتی ہے، اور جب کسی دوسرے گھر میں لڑکی جاتی ہے تو اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اور اگر اس کی شادی تاخیر کر کے کی جائے یہاں تک کہ اس کی عمر پکی ہو جائے، تو میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا اور بزرگوں سے غالباً سنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کی جو عمر ہے اس سے 3-4 سال 5 سال آگے اس کا ذہن چلتا ہے، یعنی اگر مرد جو ہے جب اس کی عمر 25 سال ہے تو 25 سال میں جو اس کا مزاج ہے، اگر اسی 25 سال کی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے تو لڑکی کی عمر اس وقت 25 سال ہوگی، لیکن اس کا مزاج 28-30 سال کی عمر والی لڑکی کا ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جب بظاہر عمروں کو دیکھا جاتا ہے تو عمروں میں تو بظاہر مناسبت نظر آتی ہے، لیکن بعد میں جو ہونے والا معاملہ ہے یعنی مزاج کا، وہ آپس میں نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اگر لڑکی کی عمر کم ہو اور بر وقت اس کا نکاح کر دیا جائے، مثلاً 18-20 سال کی عمر میں، یا 20 کے بعد 22-23 سال زیادہ ہو اس کی عمر میں نکاح کر دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں لڑکے کی عمر اس سے 3 یا 5 سال بڑی ہو، تو تب دونوں کا مزاج آپس میں مل پاتا ہے۔ پھر دونوں کا مزاج ملنے کی وجہ سے آپس میں پھر نباہ آسان ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ عمر کچی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب دوسرے گھر میں بچی جاتی ہے تو دوسرے گھر میں جا کر ان کے لیے جو انتظامات ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے نظام میں ایڈجسٹ ہونا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب اصل میں اللہ رب العزت کا تو یہ حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو آدمی تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کہ یہ چیز نگاہ کی حفاظت کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کہ اس کے ذریعے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، نظر کی حفاظت ہوتی ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس وجہ سے نکاح کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور میں نے بتایا کہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک نظام بنتا ہے۔ باقی اور معاملات جیسے ہمارے معاشرے میں ایک غلط قسم کی چیزوں کو نکاح کا نام دے کر رواج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو غلط رخ پر لے جایا جاتا ہے اور ایسی تربیت کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نظام گھر کا نظام بننے کے بجائے ایک خراب نظام پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نکاح والے مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ نکاح سے پہلے والی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری جو پہلی زندگی ہے وہ ہماری بہترین زندگی تھی، اب نکاح کر کے ہم نے گویا اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے۔ اور جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو برا سمجھتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ وجہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہر شخص کی جو پریشانی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف دین سے بیزاری ہے، اور اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہے اور ارشادات ہیں ان سے دور ہونے کی وجہ سے، ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس نظام کو برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام ہی جو اللہ رب العزت کی طرف سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے بشر میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہی بے شمار نکاح کیے ہوتے ہیں، ان کی بہت سی شادیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ 11 نکاح فرمائے ہیں، تو ان کے علاوہ انبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے بہت بہت سے نکاح کیے ہیں، کسی کی 99 بیویاں ہیں، کسی کی 1000 بیویاں تھیں، مطلب بہت سے نکاح کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان نکاح کے اندر خیر و برکت ہے، تب بھی انبیاء علیہ السلام نے وہ معاملات کیے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو ایسے انسان ہیں کہ جو نفسانی خواہشات سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اسی نظام کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت نے آگے کائنات کو پھیلانا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولودہ، ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ فرمایا فإنی مقاصر بکم الامم، کہ تمہاری وجہ سے میں باقی امتوں پر فخر کروں گا، یعنی جس وقت افراد زیادہ ہوں گے تو اس امت کے افراد زیادہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں پر اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر فرمائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب قیامت کا روز ہوگا اس وقت جنت میں جانے والے جو افراد ہیں ان کی 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 40 صفحے گزشتہ سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی ہوں گی، اور صرف اس امت کی جو صفحے ہیں وہ 80 صفحے ہوں گی۔ اب جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا سبب بنے گا، تو گویا یہ ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح طریقے سے ان معاملات کو سمجھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل یہ شیطان کا اپنا بنایا ہوا سارا کھیل ہے، چکر ہے، کہ جس نے ایسے غلط قسم کے راستوں کو اور رسم و رواج کو فروغ دیا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے گھریلو زندگی کے اندر اور معاشرے کے اندر لا کر ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تربیت کا فقدان ہے، کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اولاد کو نکاح کے بعد والی زندگی کی تربیت نہیں دی جاتی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کو اس بارے میں نہیں سمجھایا جاتا، بلکہ وہ اپنے معاشرے میں جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اسی سوسائٹی کا جو ہے انداز اپنا لیتے ہیں۔ مثلا لڑکا جس سوسائٹی کے اندر ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہے، جس صحبت میں ہے، اس سے جو اس کو ملے گا اس زندگی کے بارے میں وہ حاصل کرے گا، اس کو نہیں پتہ کہ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی ہے، جس وقت وہ کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، یا گھر میں ہوتی ہے، اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں، یا رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ان کے سلوک اور ان کے احوال کو دیکھ کر یا ان کی باتوں کو سن کر وہ اپنا ایک نظریہ بنا لیتی ہے، اپنا ایک ذہن بنا لیتی ہے کہ میرا جو ہے وہ شریک حیات ایسا ہونا چاہیے، اور لڑکا اپنا ذہن بنا لیتا ہے میری شریک حیات ایسی ہونی چاہیے۔ اور ان کی تربیت نہیں کی جاتی اور اسی مزاج کے مطابق جب ان کو اپنا ساتھی نہیں ملتا تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتی۔ بنیادی طور پر یہی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعد کے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس وقت بچی بڑی ہو جائے یا جس وقت بچہ بڑا ہو جائے تو اس وقت ان کو ان احوال کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ پہلے تو یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جس وقت بچی کو رخصت کیا جاتا تھا تو اس وقت والدین جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اب تیری شادی ہو گئی ہے اور تیرا سسرال یہی تیرا اصل گھر ہے، اس گھر سے تو نے اب تیرا یہاں ویسے نہیں نکلنا، اس گھر سے تیرا جنازہ نکلنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو بزرگ خواتین ہیں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں اسی طریقے سے آباد ہیں، کیونکہ ان کو کہہ دیا جاتا تھا اب یہاں سے تو نے اگر آنا ہے تو اپنے خاوند کی مرضی سے آنا ہے یا تیرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ان کو اسپیشل فون لے کر دے دیا جاتا ہے۔ پہلے ہیں تو چلو دوسرا ٹیلی فون ہوتا تھا، اس میں پھر کچھ معاملات تھے، اب موبائل لے کے دے دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بات ہوئی، فوراً ہمیں فون کرنا ہے، وہ فوراً فون کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر فون کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس وقت ایک آدمی دوسرے ماحول کے اندر جاتا ہے یا ایک عورت دوسرے ماحول کے اندر جاتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بہت وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب وہ جس وقت چھوٹی چھوٹی سی بات پر فون کر لیتے ہیں تو وہ معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کے اوپر صبر نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ جس وقت نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت خطبہ نکاح میں یہ آیت خصوصی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو۔ اب ہمارے ہاں تو چونکہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ہمارے مولوی صاحب بھی آ کر بس ویسے خطبہ نکاح پڑھا دیتے ہیں اور ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے معاملات میں لگے ہوتے ہیں، وہ دولہا اپنی خوشی میں ہوتا ہے، دلہن اپنے معاملات میں ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا بتایا گیا ہے۔ تو ان الفاظ کو دہرانے کے بعد اس کا ترجمہ اور ان کی وضاحت بھی کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو آیات اسپیشل اس موقع پر پڑھی جا رہی ہیں یا جو احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ تو اس میں واضح کہا جاتا ہے صحیح صحیح سیدھی سیدھی اور سچی سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، پھر تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اور ہمارے ہاں جس وقت بدگمانیاں ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانیاں شروع کر دیتے ہیں، زوجین آپس میں غلط بیانیاں شروع کر رہے ہیں، ساس سسر ہے ان کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور نند اور جو ہے وہ جو بیوی ہے اس کے ساتھ آپس میں ان دونوں کا رویہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ان گھر والوں کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو لڑکا کہتا ہے جی یہ میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی ہے، تو کچھ بات ہونے ہو یا نہ ہو لڑکا اپنے سسرال والوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر لیتا ہے، اس کی ضد میں آ گئے۔ اب اصول تو یہ تھا کہ تربیت یہ ہونی چاہیے جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہا جائے اور غلط کو غلط کہا جائے، لیکن یہاں پر پھر ضد آ جاتی ہے، یہاں عناد آ جاتی ہے، یہاں پھر غلط اور صحیح کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور محض ضد اور عناد کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس وجہ سے اب خاوند جو ہے وہ ہر وقت اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے غلط بیانی کی ہوگی، اور جو ہے نا اس نے میری جو ہے ماں کے اوپر الزام لگایا، اس نے میری بہن کے اوپر الزام لگایا، اور اس طریقے سے اس نے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا بات بتا دی ہے۔ اب سسرال والے خاوند کے اوپر شک کرتے ہیں کہ بھائی اس کا اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ہماری بچی کے ساتھ زیادتی کی، اس نے ظلم کر دیا، اور ساس جو ہے وہ بہو کو غلط سمجھتی ہے، بہو ساس کو غلط سمجھتی ہے۔ یہ ساری کے ساری جو وجوہات ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بدگمانیاں، وہی سیدھی سیدھی اور صحیح صحیح بات نہ کرنا، اس وجہ سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس نظام کو خراب کرنے کے لیے، وہ میڈیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ڈراموں کو رواج دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر انہی گھریلو جو معاملات ہیں ان کو ایک غلط رخ میں پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، حضرت شاہ صاحب کی برکت سے الحمدللہ ہم تو ٹی وی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، لیکن جن گھروں میں ہے، جیسے جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا دوسرے ہیں، ان کے اندر دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ آج فلانے ڈرامے کے اندر یہ بتایا گیا، آج فلانے کے اندر یہ کیا گیا، یہ چیز ہے، یا چلو آپ لوگوں نے بھی پہلے اگر زمانہ ماضی میں دیکھا ہو یا سنا، ان میں ہر وقت یہی چکر چلتے رہتے، کبھی ساس بہو کا آپس میں لڑائی چل رہی ہے، کبھی فلانے کی چل رہی ہے، کبھی غلط رشتوں کو غلط صحیح انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، صحیح رشتوں کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بظاہر تو وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا، کوئی آدمی اگر جھوٹ بات کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو یار ہمارے ساتھ ڈرامے لگا رہا ہے،
क्या मतलब है कि वैसे फजूल बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब ये भी ड्रामा ही होता है, या कोई फिल्म होती है तो कहते हैं यार देखो ये बंदा फिल्म में डाल रहा है, मतलब ये कि झूठ है बाज़ाहिर पता है। लेकिन मसला ये है कि हम उन चीज़ों को अपनी जो है जो असल हकीकी ज़िंदगी उस पर अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। अब क्या होता है, वो हमारे जहनों के अंदर एक ड्रामा चल रहा है कि सास ने जो है वो अपने बेटे के कान भर लिए हैं अपनी उसकी बीवी के ख़िलाफ़। अब जिस वक्त बच्चा अपने घर में आता है तो घर में आकर जब वालदा के साथ मिलता है तो इसके जहन में वही रील चल रही होती है, तो बीवी समझती है लो जी उसकी माँ ने अब मेरे ख़िलाफ़ इसको भड़का दिया। अब जब खामद ऊपर आता है तो बीवी उसके साथ जिस वक्त ऐसी कोई बात करती है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि वो उसने तो ऐसी कोई बात की नहीं तो इसने कैसे की। जब वो देखती है कि खामद को गुस्सा आ गया, वो सब वो यकीन कर लेती है वाकईतन उसने मेरे ख़िलाफ़ भड़काया, तब मेरे साथ लड़ रहा है। अब बुनियाद क्या थी पीछे, वही ड्रामे, वही मीडिया, वही सब कुछ चल रहा था। इसी तरीके से जब बेटा नीचे आता है आकर वालदा के साथ कहता है जी मैं आपसे ऐसी बात करता हूँ वो तो मुझसे लड़ पड़ती है, तो वालदा कहती है अच्छा वो ड्रामे में भी ऐसे ही हुआ था, इसने भी इसको मेरे खिलाफ भड़का दिया जी, मामला ख़राब हो जाते हैं। हर एक इस तरीके से देखता है, जब उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपने जहन में अप्लाई करता है तो नतीजतन ये होता है कि हमारी जो हकीकी ज़िंदगी उससे बड़ी मुतासर हो जाती। तो ये बहुत बड़ा फितना है, मैंने खुद इस तरह बहुत घरों को बर्बाद होते हुए देखा, बहुत घरों को बर्बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर बचे, वरना हम भी इन चीज़ों के शिकार हो गए थे। लोग सिर्फ सुन के जब इतने मुतासर होते हैं, आप यकीन करें तो वो देख कर कितने मुतासर होंगे। तो इसलिए अव्वल तो इन चीज़ों को होना ही नहीं चाहिए घर में, बिल्कुल इन चीज़ों को निकाल दें तभी इससे काम बनेगा। जब तक ये हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं उस वक़्त तक हम अपने घरों की इसलाह नहीं कर सकते, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है बिल्कुल नहीं चल सकता है, बिल्कुल नाकाम समझे इसको, क्योंकि हमारे जहनों के अंदर वो चीज़ें आ गई। पहले हम हमारे लोग कहा करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते हैं भाई हम तो सारे इकट्ठे रहा करते थे, हमारी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ रहती थी, हमारे भाई रहते थे, उनके बच्चे रहते थे, 10-15, 15-20 अफराद रहते थे, अब 6 अफराद नहीं रह सकते। वजह उसकी क्या है, उस वक़्त ये फितना नहीं था, ये जहनों के अंदर गलत जो है ना बदगुमानियाँ नहीं थी, और ड्रामों के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए हमारे जहनों को ख़राब नहीं किया गया था। उस वक़्त अगर छोटी मोटी बात हो भी जाती थी उसको इग्नोर किया जाता था। हमारी अब भी बात बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो इस चीज़ को समझती हैं, वो उन्होंने जब घरों के अंदर ज़िंदगी गुजारी तो इकट्ठे कितने कितने अफराद रहा करते थे, आज अगर 2 अफराद का इजाफा हो जाए तो उसकी वजह से हमारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो ये एक मीडिया बहुत बड़ा फितना है तरबियत के बाद, कि जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर बड़ा फसाद हो रहा है। तो अगर कोई चाहता है कि वो अपने निज़ाम को अच्छे तरीके से गुजारे तो उसको चाहिए कि इस फितने को अपने घर से ज़रूर निकाल दे। बाकी हज़रत इस हवाले से हज़रत भी बहुत फरमाते रहते हैं कि ये बहुत बड़ा फितना है, मीडिया इससे बचना चाहिए। बहरहाल वक्त का कम है, अब इसके अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है कि जिससे हम इन परेशानियों से बच सकें। तो इसके जो हल हैं मेरे जहन में इस वक्त इसके, यानी दोनों फैमिलियों की तरफ से दो ही हल हैं, बाकी तो हज़रत ने मुफ्ती साहब ने भी बता दिया कि आपस में अगर इख्तलाफात हो जाएं तो बीवी को कैसे समझाया जाए, क्या ज़ौजैन के मामलात वो तो सारे हो गए। मेरे जहन में इसके दो हल हैं। नंबर एक, पहला हल तो यही है कि इस घरों के अंदर से इस टीवी को ख़त्म किया जाए, इस मीडिया को ख़त्म किया जाए। देखें ये कुफर जो है ना ये बहुत बड़ा दज्जल है, इसने किस तरीके से दज्जालियत के साथ हमारे घरों के अंदर मीडिया को आम किया है। टीवी पहले जिसके पास होता था होता था, फिर उसके बाद नेट की सहूलत आ गई, उसके बाद जो बच्चे हम जिनको अपने घरों में इन चीज़ों से दूर रखते थे या कंप्यूटर सिस्टम से दूर रखते थे, अब हर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया क्या जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और मैंने खुद नोट किया जिस वक्त बच्चियों की क्लास हो रही होती थी तो मैं जाकर देखता तो फौरी तौर पर उसको बटन को नीचे करते हो देखो दूसरी तरफ कार्टून लगा हुआ है, तो क्लास हो रही है। अब हमें क्या पता बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और यही वजह है मैंने देखा भाई कई बुज़ुर्गों को रोते हुए, वो कहने लगे कि जी हमारी बच्चियाँ हमारे साथ होते हुए हमारे सामने मैसेजेस कर रही और नहीं उनको कंट्रोल कर सकते, वो बुज़ुर्ग रोते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों के अंदर इस कदर इसको, अब मैंने इंतहाई मुश्किल से मैंने अब ये ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हुई, जान छुट्टी अल्लाह का शुक्र अदा किया और मोबाइल लेके उनके दराज में रख लिए, ख़त्म कर दिए। उसके बावजूद भी हर दूसरे तीसरे दिन आता है कि जी बाबा मोबाइल देखे जी स्कूल की तरफ से कोई मैसेज आया, उन्होंने कहा जी हमने तो ग्रुप में मैसेज कर दिया, तो फिर खोल के उनको देख के मैसेज फिर बंद कर देता हूँ। यानी किसी सूरत में जो है ऐसा निज़ाम पैदा किया जा रहा है कि बच्चे हर वक्त इस मोबाइल को इस्तेमाल में रखें, और जाहिर बात है हर वक्त तो वो सही इस्तेमाल नहीं होगा। और मोबाइल चीज़ ही आपको पता है ऐसी, इंटरनेट ऐसी चीज़ है, नाउज़ुबिल्लाह ऐसी गंदी चीज़ है कि जैसे ही उसको ऑन किया जाए तो फौरी तौर पे हमले शुरू हो जाते हैं। और हज़रत ने इससे बचने का तरीका बताया अल्हम्दुलिल्लाह کہ جب بھی شروع کریں تو اس وقت اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یعنی واش روم والی دعا پڑھ لیا کریں. ساری بات اس میں بھی شیاطین ہوا کرتے ہیں، تو اسی کے ذریعے سے قدر حفاظت ممکن ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہرحال ایک تو اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر لیں کہ ان کے لیے دوسرے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہونا ممکن ہو. مطلب ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ تمہاری زندگی تھی، اب تم اپنے سسرال جا رہی ہو، سسرال کے اندر جو معاملات آنے ہیں اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، اس پر تم نے صبر کرنا ہے. بہت سے بڑے بڑے بزرگ ہیں جس وقت انہوں نے اپنی بچیوں کے نکاح کر دیے تو ایک ایک مہینہ تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا اگر ہر دوسرے دن بچی گھر آ جائے گی، رہنے کے لیے گھر آ جائے گی، تو وہاں کے ماحول کو کیسے سمجھے گی؟ اس کو وہاں چھوڑ دو تاکہ اس ماحول کو سمجھے، اس کو تھوڑا سا اپنائے. تو یہ اس لیے تربیت کرنی ہے، بھائی جب تم اپنے گھر چلی جاؤ تو وہاں جا کر اب ان کے مزاج کو تم نے اپنانا ہے، اب وہ تمہارا اصل گھر ہے، اب ہم تمہارے دوسرے نمبر پر لوگ ہیں. جس وقت یہ تربیت کی جائے گی تو وہ ان کو فوقیت دے گی، پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا. تو یہ تو ایک میں نے مختصر اس کا ایک نچوڑ بتایا، باقی تربیت تو ظاہری بات بہت بڑی چیز ہے. تو ایک یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سسرال والوں کے لیے کہ وہ جس وقت دلہن کو لے آئیں، لڑکی کو گھر میں لے آئیں، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس لڑکی کو وقت دیں، اس کو سمجھائیں، اس کی غلطیوں سے درگزر کریں، نظر انداز کریں. ظاہری بات ہے وہ بہت سے ایسے کام کرے گی جو ان کے مزاج کے خلاف ہیں، کیونکہ اپنے گھر میں تو وہ آزادی کے ساتھ جیتی تھی اور یہاں وہ معاملہ نہیں، یہاں پر تو وہ بہت سی انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے جو بھی اس کی غلطی ہو، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینے کی بات نہیں ہے، اس ایڈجسٹ ہونے میں چھ مہینے، سالوں لگ جاتے ہیں. ان کو بڑی پھر فراخ دلی کے ساتھ مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے. ہمارے اکثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر، پٹھانوں کے اندر یہ ابھی تک رواج ہے کہ وہ بچوں کی جلدی شادی کر لیتے ہیں اور پھر خود ہینڈل کرتے ہیں سارا نظام. اور جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جس وقت نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور کہتے ہیں جی اب دیکھو جی شادی بھی ہوگی، اب بھی ایسے کام کر رہے ہیں. انہیں کیا پتہ بھائی، وہ تو اپنی زندگی میں جتنے مرضی تجربہ کار اور ماہر ہوں، شادی کے معاملے میں نہ تجربہ کار ہیں، ان کا کوئی تجربہ نہیں اس معاملے میں. جب تک ان کی تربیت نہیں ہوگی، ان پر توجہ نہیں دی جائے گی، ان کو سمجھایا نہیں جائے گا، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بار بار سمجھانا پڑے گا، جیسے اسکول کے بچے کو بار بار پڑھایا جاتا ہے، بار بار مارا جاتا ہے اور بار بار تربیت کی جاتی ہے، تو اس طرح جو بڑے بچے شادی شدہ والے ہیں انہیں بھی بار بار سمجھائیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بتا دیا تھا پھر دوبارہ ایسے کر لیا، وہ زندگی میں تو وہ نہ تجربہ کار ہیں، ان کا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے ذرہ برابر کا. اس زندگی کے لیے ان کو تھوڑا سمجھایا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو آخری حل میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بر وقت عقل مندی، دانش مندی اور معاملہ فہمی کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جائے کہ جس سے تمام لوگوں کے حق میں بڑا فائدہ ہو. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ بجائے ہر ایک کے اوپر زور و زبردستی کر کے آپس میں باندھ کر رکھا جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب زبردستی کریں گے تو پیار محبت تو پیدا نہیں ہوگی، اس سے تو دلوں کے اندر کینہ پیدا ہوگا، بغض و عناد پیدا ہوگا، حسد جلن پیدا ہوگا، یہ جذبات پیدا ہوں گے، اور ظاہری بات ہے اس میں تو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، وہ تو نقصان ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ بر وقت سب کو اپنا رہائشی یونٹ علیحدہ کر لینا چاہیے، پھر اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور گزشتہ دور میں بزرگوں نے بھی یہی کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہی منسوب ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کے کچھ دن کے بعد ہی، بعض نے تیسرے دن کا بھی ذکر کیا ہے، کہ ان کا سسٹم الگ کر دیا جائے تاکہ اپنے طور پہ وہ زندگی گزار سکیں. اور جس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے بجائے آپس میں بھی ملیں گے، پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے، ہر کسی کو شخصی آزادی حاصل ہوگی، اپنے ذرائع آمدنی اور حیثیت کے مطابق خود کو اسٹیبلش کر سکے گا، اور ظاہری بات ہے دین کے تقاضے جو اہم ہیں ان کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. مثلا یہ کہ اب میں جیسے بالفرض اپنے خاندان میں فرد واحد ہوں، اور میرے خاندان میں اور کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے جو میرے گھر کا نظام ہے، اب میں اس کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا جی دین کے تقاضوں کے مطابق اس میں پردہ بھی ہونا چاہیے اور معاملات بھی ہونے چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، جبکہ باقی خاندان والے ہیں وہ تو اپنے محلات میں ہیں، ہر ایک کہتے جی ہمیں آزادی ہونی چاہیے، پردہ نہیں ہونا چاہیے، کھلم کھلا ہر ایک کو دینا چاہیے، سارے معاملات ہوتے ہیں. اب میرا ان کے ساتھ مزاج نہیں ملے گا، اس ساتھ نظام. تو جس وقت ہر ایک کا پوائنٹ الگ ہو جائے گا، ایک یونٹ الگ ہو جائے گا، تو اپنے چھوٹے سے یونٹ کے اندر وہ اپنی من چاہی زندگی گزار سکتا ہے. وہ کہے جی ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم کسی کے نظام میں مداخلت نہیں کرتے، کوئی ہمارے نظام میں مداخلت نہ کرے، اس طریقے سے ہر ایک کے لیے کرنا. لیکن اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ، वक़्त भी हो गया आपका। आखिरी पॉइंट ये है कि ज़ाहरी बात है जिस वक़्त आप ये कदम उठाएंगे तो उस वक़्त जो आपके वालिदैन हैं उनके जज्बात को ठेस पहुँचेगी। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में फरमाया ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, के वालदैन को तो उफ़ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा तो बाद में फरमाया ना कि उनको झड़कना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कहना नहीं है, तो उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, लेकिन उफ़ का लफ्ज़ भी नहीं बोलना है, यानी इतनी से भी उनको तकलीफ़ होती तो इस तरह का मामला भी नहीं करना है। तो इसलिए उनके जज्बात का जो है वो एहतराम करना है, और जिस कदर मुमकिन हो सके वालिदैन को बड़े अच्छे अंदाज में किसी बुज़ुर्गों की मतलब सरपरस्ती में लाकर उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई इस तरीके से जब आपस में रहेंगे अलग यूनिट के साथ तो उसमें हमारी माशरती तौर पे ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। और ज़ाहरी बात है कि वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो जो कोशिश करता है अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते निकाल देता है, और एक अरबी का मकूला भी है मन जद्दा वजदा, कि जो आदमी कोशिश करता है वो पा लेता है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी कुछ गुजारिश थी, तो बाकी जो बुज़ुर्गान दीन है या उलमा इकराम है या शुयूख हैं उनकी सरपरस्ती में अपने मामलात को रख कर फिर उसके मुताबिक बेहतरीन फ़ैसले कर लेना, यही बर वक्त फ़ैसले कर लेना, यही आखरत जो है दुनिया व आखरत की कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह पाक हमको सही तरीके से पूरे दिन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौल हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।